بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 21 اکتوبر 1902 بوقت سحر۔ کوئی 7 بجے کے قریب حضرت اقدس سحر کے لیے تشریف لائے۔ کپور تھلہ سے چند ایک احباب آئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس نے ان سے ملاقات کی اور تعاون کا حال اس طرف کا دریافت کیا۔ اس سے پیشتر حضرت اقدس قادیان کے شمال کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، مگر آج آپ نے حکم صادر کیا کہ مشرق کی طرف چلیے۔ گویا آج اس مشرقی زمین کے بخت بیدار ہوئے جس پر حضرت اقدس علیہ السلام کے مبارک قدم پڑنے تھے۔ آج بھی وہی مضمون زیر بحث رہا جس پر گزشتہ ایام میں بحث تھی کہ عیسائی جی دوسرے نبیوں کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں، مسیح کے گناہوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت اقدس نے فرمایا، ان کو یعنی عیسائیوں کو بحث میں ذلت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پیشتر اپنے گھر کی صفائی تو کر لیں۔ اگر موسیٰ کے قتل پر اعتراض ہے تو وہ تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر مسیح کو کیا ہوا کہ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے؟ پھر موسیٰ کا فعل ارادتاً نہ تھا، نہ اس کو مارنے کا ارادہ تھا، اس لیے قتل کا الزام غلط ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بیل کو ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا، کیونکہ یہ ایک اتفاقی امر تھا، آخر عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔ بالغ شدہ اسے مراد وہ نبوت لیتے ہیں، اس سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش آیا۔ اشدھ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی کی اشدھ اور دوسری جسمانی اشدھ۔ موسیٰ نے مکہ مارا، اتفاقیہ ایسی جگہ لگ گیا کہ موت واقع ہو گئی۔ مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ الہام کا سلسلہ بعد بپتسمہ لینے کے شروع ہوا اور روح القدس بھی پیچھے ہی اترا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، پھر یوں کہو کہ مسیح کے برکات کا سرچشمہ یحییٰ ہی تھا۔ سچی پاکیزگی بلا روح القدس نہیں مل سکتی۔ یحییٰ بھی اس پر ایمان نہیں لایا، وہ کہتا تھا کہ میں آنے والے سے اول آیا ہوں، مگر اس نے ان کو مسیح نہیں مانا، اور اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ لیکن یتی کے ساتھ اسے یعنی یحییٰ کو کچھ امور پیش آ گئے۔ اس نے خیال کیا ہوگا کہ جب اس نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو یہ مسیح کیسے ہوگا؟ ان عیسائیوں پر سخت مشکلات ہیں، بیوقوف ہیں جو اپنے پردہ دری کراتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس نے مفتی محمد صادق صاحب کو حکم دیا کہ ملک صدق کا حال دیکھنا، جس نے حضرت ابراہیم کو تحفہ اور سوغات دیے تھے، کیونکہ یہ تین آدمیوں کو مسیح کے علاوہ بے گناہ کہا کرتے ہیں، ایک ملک صدق، دوسرے مریم، تیسرے یحییٰ۔ ان کے نزدیک تو مسیح اور مریم ہی مسیح شیطان سے پاک ہیں، مگر قرآن نے مساوی رکھا ہے کہ ہر ایک راست باز مسیح شیطان سے پاک ہے۔ کچھ تہمتیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آ گئی تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مسیح شیطان سے منسوب کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور الزام لگاتے تھے، اس لیے ان کا ضبط ضروری تھا۔ ان پر سخت الزامات تھے اور اب تک وہی چلے آتے ہیں۔ سو خدا نے وہی الزام اتارے، دوسرے نبیوں پر اس قدر الزام نہ تھے، اس لیے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا خاصہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بہت پیچھے پڑے ہیں، اس طرف سے بہت سی باتیں نکلتی آتی ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فقیراں دی بد دعا لگ جاندی ہے، اسی طرح عیسیٰ کی بد دعا ان کو لگ گئی جو وہ دیا کرتے تھے کہ تم بے ایمان ہو۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب بات انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو بے ایمانوں سے جواب تو بن نہیں آتا، اس لیے آخر خاموش ہو کر پیچھا چھڑاتے ہیں۔ اندرونی مخالفوں کی حالت پر فرمایا، اگر یہ کوئی تحریر نہیں کرتے تو 10-12 آدمی مل کر آوے کہ ہمیں حق کی طلب ہے اور آدمیت کی بحث کریں، جس میں چند ایک منصف مزاج بھی موجود ہوں، اور تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں کہ حقیقت کھل جاوے، مگر یہ لوگ ایسی بات کبھی نہیں چاہتے۔ دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں، اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، ان کو جانے دو۔ پھر مولوی غلام قادر صاحب بھیروی کے ذکر اذکار دیگر احباب کرتے رہے کہ وہ وہابیوں کے سخت دشمن ہیں، بلکہ ایک دفعہ میاں نجم الدین نے جب آپ کی بیعت کی تو اس نے تانا مارا کہ دیکھو تم نے وہی بات مانی جو ہم منواتے تھے، اور اس نے حضور کی مخالفت میں کبھی قلم نہ اٹھایا نہ زبان کھولی، بلکہ وہ اس سلسلے کو اس لیے پسند کرتا تھا کہ وہابیوں کی خوب خبر لی۔ پیشہوروں کے ناز نمائی پر حضور نے فرمایا، یہ لوگ ناز نمائی بغیر رہ نہیں سکتے، ضرور کرتے ہیں، قبل و بعد از نماز مغرب۔ مغرب کی اذان سے پیچھے رہی حضرت اقدس بالائی مسجد میں تشریف لے آئے، اور جس مکان کی خرید کے متعلق حضور نے کشتی نو میں اشتہار دیا ہے اس کا ذکر کرتے رہے کہ توسیع مکان کی بہت ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر اذان ہوئی اور نماز ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول شہنشین پر جلوہ فروز ہوئے۔ ایک خط اخبار عام کے کار پردازوں کی طرف سے حضرت اقدس کی خدمت میں آیا تھا، جس کا راقم ایک شخص رحمت مسیح نامی بٹالے سے تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ قادیان میں سخت تعاون پھوٹی ہے، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، مرزا صاحب کی جماعت بھی بہت تعاون سے تباہ ہو چکی ہے، خود مرزا صاحب بھی مبتلا تعاون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اخبار عام نے اس خط کو بجن سے ہی حضرت اقدس کے پاس تصدیق کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس کا ذکر حضرت اقدس نے کیا راقم خط کے متعلق، کہا کہ حسن زنی بعض لوگ شدید فتنہ پردازی سے ایسا کرتے ہیں کہ خط لکھ کر دوسرے مخالف کا نام اس پر لکھ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اخبار عام کو لکھ دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، صرف چند ایک اموات چوڑوں میں ہوئی ہیں، سو ان کا باعث بھی مشکوک ہے، کچھ ڈنگر مرے تھے وہ چوڑوں نے کھائے، پھر جن لوگوں نے ان کو کھایا وہی مرے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تعاون سے مرے۔ پھر تین صاحبوں نے حضرت اقدس کی بیعت کی، جس میں ایک صاحب سید اختر الدین احمد ساکن کٹک بنگال بھی تھے۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے احمد حسین صاحب احمداس کٹک کی طرف سے ایک کرنسی نوٹ اور کچھ زیورات حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کیے۔ زیورات ان کے اہلیہ مرحومہ کی طرف سے تھے، جن کی وصیت تھی کہ یہ خاص حضرت اقدس کی خدمت میں دینی خدمت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت اقدس نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اور فرمایا، خدا ان کو آخرین منہم میں ملا دے گئے۔ اس واقعہ کی تفصیل اخبار الحکم 30 اکتوبر 1902 میں دربار شام کے زیر عنوان تفصیل سے اس طرح درج ہوئی کہ کٹک سے دو بھائی آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے نہایت اخلاص سے اپنی مرحومہ بیوی کا زیور حضور کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ مرحومہ اس کی وصیت کر گئی تھی۔ مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے اس پر عرض کی کہ بڑے اخلاص اور شہادت کا نشان ہے۔ حضور نے فرمایا، آخرین منہم کہہ کر جو خدا تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ سے ملاتا ہے، تو صحابہ کا سا اخلاص اور وفاداری اور ارادت ان میں بھی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کیا کیا، جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا، اسی طریق کو انہوں نے اختیار کیا، یہاں تک کہ اس کی راہ میں جانے دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ بیویاں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم رہ جائیں گے، لوگ ہنسی کریں گے، مگر انہوں نے اس امر کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا، مگر اس ایمان کے اظہار سے نہیں رکے جو وہ اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے۔ حقیقت میں ان کا ایمان بڑا قوی تھا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب دیکھ لو کہ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے اپنی جانوں کو خدا کے راہ میں کچھ چیز نہ سمجھا، اور ایک عیسائی جو مسیح کے کفارے پر ناز کرتے ہیں، اور ایک جان دینے پر گھمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط نکلی ہے۔ مقابلہ کر کے دیکھو کہ صحابہ کے وفاداری اور استقلال جانوں کے دینے میں کیا تھا، اور خود مسیح کا کیسا۔ صحابہ کرام کے ذکر پہ حضور نے فرمایا، شیعہ سب و شتم تو کرتے ہیں، مگر ان کا یعنی صحابہ کا کام دیکھو کہ جیسے خدا کی مرضی تھی ویسے ہی اسلام کو پھیلا کر دکھا دیا۔ خوب جانتے تھے کہ بیویاں مریں گی، بچے ذبح ہوں گے، اور ہر ایک اسلام سے منہ نہ موڑا۔ یہی فقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے کہ اپنا نحب یعنی ذمہ ادا کر چکے ہیں، جیسے منہم من قوا نحبہ ومنہم من ینتظر، الاحزاب آیت 24۔ کیسا سرٹیفکیٹ ہے کہ بعض نے میری راہ میں جان دے دی، ایک جان وہ جس پر عیسائی پھڑک رہے ہیں، اور پیچھے یہ سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں دی گئی۔ ہم نے تحقیق کر لی ہے، فرمایا ہم نے تحقیق کر لیا ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسان قوا جو کرتوت کر رہے ہیں ان کا افراد و تفرید یعنی بے مال استعمال نافرمانی ہوتا ہے، تو خدا کا لطف و کرم مانگنا کہ تو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراد و تفرید سے محفوظ رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ مسیح بھی خدا تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے، اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں۔ بڑا فنا فی اللہ وہ ہے جو کہ ہر آن میں خدا کی امداد چاہتا ہے، جیسے ایاک نعبد وایاک نستعین۔ پھر مولوی محمد علی صاحب ایم این اے اپی فینی ایک انگریزی عیسائی پرچے میں سے حضرت اقدس کو ایک مضمون سنایا، جو ایک مسلمان کے قلم سے استغفار کے متعلق نکلا ہوا تھا، جس میں اس نے اپنی نادانی سے ایک عیسائی کو یہ جواب دیا تھا کہ استغفار کا حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس سے امت مقصود ہے کہ آپ کی امت استغفار کرے۔ اس عیسائی پرچے کے ایڈیٹر نے اس پر اعتراض کیا ہوا تھا کہ اگر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہوا کہ امت کو تعلیم دیں، تو امت کے روبرو پڑھ کر سنا دینا کافی تھا، مگر ایک دن میں 70 70 اور 100 100 بار استغفار کرنے اور پھر تنہائی میں کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ حضرت اقدس نے فرمایا، یہ لوگ نادانی سے نہیں سمجھتے، اس مسلمان شخص نے خود عیسائیوں کے اعتراض کا موقع دے دیا ہے، اور یہ اس کی کم فہمی ہے کہ اس نے خود استغفار کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس سے مراد تو ترقی مراتب ہے۔ پھر ایک اور مسلمان کا مضمون اسی پرچے میں سے سنایا جس نے لفظ ذنب کے متعلق لکھا ہوا تھا، لفظ ذنب کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور حضرت اقدس کے مضمون مندرجہ انگریزی میگزین میں سے اس کا جواب اقتباس شدہ تھا۔ اس شخص نے اپنے جواب میں اس انگریزی میگزین کا حوالہ بھی دے دیا تھا۔ اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس ترتیب سے علاوہ جواب معقول ہونے کے اس سلسلے کی یہ تائید ہوئی کہ 13-14 ہزار آدمیوں میں میگزین کا اشتہار ہو گیا جن کے پاس یہ عیسائی پرچہ جاتا ہے۔ پھر عیسائیوں کے بپتسمہ دینے کے وقت جو پانی وغیرہ چھڑکا جاتا ہے اور بعض ان کے فرقے اس وقت نئے دیندار کو ایک چھوٹے سے حوض میں دھکا دیتے ہیں، اس کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا، پانی کا لحاظ تو ہر ایک نے رکھا ہے، ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے، اور قرآن نے گریہ و بکا کا پانی رکھا ہے۔ وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قرآن شریف حقیقت پر گیا ہے، جیسے ترا اعینہم تفیض من الدمع، سورہ مائدہ، ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ عیسائی پرچہ اپیفینی میں قرآن کریم پر شریعت کے متعلق حملہ کیا ہوا تھا، اور اس کے مقابل پر انجیل کو مبارک بتلایا ہوا تھا جس نے شریعت کو لعنت کہا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، جب ان میں شریعت کوئی نہیں ہے تو اگر ان کو کہا جائے کہ نجاست کھاؤ تو کھا سکتے ہیں، اور ماں کے ساتھ زنا کریں تو کر سکتے ہیں، پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ کپڑا کیوں پہنتے ہیں، کیونکہ ان کو مذہب یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، برائے نام گناہ گناہ کرتے ہیں، اور اصل میں چاہتے ہیں کہ ہر ایک گناہ کو چالاکی سے ہضم کر لیں۔ جب ہر ایک قسم کی بدکاری کرنے پر وہ تیار ہیں تو پھر گناہ کیا شے ہے؟ اگر باقرہ ہمشیرہ یا لڑکی کو نکاح میں لاویں تو وہ حرام نہیں ہے، اگر کہیں سابقہ کتب میں حرام ہے تو وہ ان کے نزدیک منسوخ ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر حضور نے فرمایا، وہ تو جائز طور پر جن کو مارنا تھا مار چکے، مگر ان لوگوں یعنی عیسائیوں نے لاکھوں خون ناجائز طور پر کیے۔ عیسائی مذہبی جنگوں سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر خون ناحق ہوئے ہیں۔ اسلامی جنگیں بالکل دفاعی لڑائیاں تھیں، جب کفار کے تکالیف اور شرارتیں ہاتھ سے گزر گئیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ حکم دیا، مگر عیسائیوں نے جو مختلف اوقات میں مذہب کے نام سے لڑائیاں کی ہیں، ان کے پاس خدا تعالیٰ کی کون سی دستاویز اور حکم تھا جس کے روح سے وہ لڑتے تھے؟ ان کو تو ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا، انسان کا خلق اس کی فتح اور کامیابی کے متعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ صبر وغیرہ، اخلاق فاضلہ، مصیبت اور بلا کے وقت دکھلاتا ہے وہی فتح اور اقبال کے وقت دکھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے وقتوں پر اخلاق دکھانے کا موقع ملا۔ جو خلق عظیم تنگی اور بلا کے وقت آپ نے مکے میں دکھلائے تھے وہی آپ نے بادشاہوں کا دکھلایا۔ حضرت مسیح کا کوئی شعبہ خلق کا دکھلاؤ، وہ تو اس سے بالکل فارغ ہیں۔ بلا ثبوت تو جوگی بھی مدعی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے نفس کو مارا ہوا ہے۔ سیتر بی بی از بے چادری، مسیح نے تو حضرت امام حسین علیہ السلام جتنا حوصلہ بھی نہ دکھلایا، کیونکہ ان کو مفر کی گنجائش تھی، اگر چاہتے تو جا سکتے تھے مگر جگہ سے نہ ہلے، اور سینہ سپر ہو کر جان دی، اور مسیح کو تو مفر ہی کوئی نہیں تھا، یہودیوں کے قید میں تھے، حوصلہ کیا دکھلاتے۔ 22 اکتوبر سن 1902 بوقت سیر، حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لیے تشریف لائے اور مشرقی جانب آپ نے چلنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس طرف جنگل ہے، ادھر ہی چلیے، جلد جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ نزول المسیح کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، پیشگوئی کا جس قدر تکرار ہوگا وہ ایک نیا نشان ہوگا۔ خدا کا عمیق علم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن باتوں کا وجود بھی نہیں ہوتا ان کی قبل از وقت خبر دے دیتا ہے۔ اس کا علم غیبوبت سے پتہ لگتا ہے جو کہ طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس علم میں غیب بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی۔ نجومی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ طاقت نہیں ہوتی، مگر انبیاء کی خبروں میں طاقت ہوتی ہے، جیسے دشمن کا ادبار اور اپنا اقبال، دشمن کو شکست اور اپنی فتح، جو اسے نجومی کے ساتھ ملاتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں سراحت ہوتی ہے کہ وہ نبی ایسا وجود ہے کہ دشمن کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ یہ چھیر چھار جو عیسائیوں کے اعتراضوں کی ہوتی ہے آخر کسی حد تک بڑھتی جاوے گی، मगर आखिरकार फैसला होगा। खुदा तो एकदम में फैसला कर सकता है, मगर वो तमाशा देखना चाहता है। जमीन में कशमकश रहती है, मगर आखिरकार फरिश्ता आकर हाथ मारता है तो फैसला हो जाता है। फिर डोई और पिकट का जिक्र हुआ कि उसे इस माह के आखिर में हमारा रिसाला मिल जाएगा। हजू ने फरमाया, मालूम नहीं अखबार में जिक्र करे या चुप रहे, उसके चुप रहने से मालूम होगा कि वो जिसे खुदा बना रहा है उसे कुछ जरूरत भी है कि नहीं। अगर जिक्र ना किया तो मालूम होगा कि इस अकीदे में उसे खुद खटका है। ये जगह उसने हाथ डाला है उसका उसे खुद इल्म नहीं। जो तौहीद पर नहीं होता उसे उसका कल्ब खुद छोटा साबित करता है। इन लोगों ने हजारों बहसें की और जलसे भी किए, मगर अब तक कोई ऐसी बात ना साबित कर सके कि हजरत मसीह को इंसान से बढ़कर कुछ खसूसियत है। ठाकर दास ने भी मान लिया है कि अंजील को तो भी सबका का खुलासा है, कोई नई नहीं है। मसीह सिर्फ मसलूब होने को आया था। डोई के नजदीक इंसान हुक्का शराब और सूर खाने से तो काफिर हो जाता है, मगर इंसान को खुदा बनाने से नहीं होता। दूसरे मुशरिक तो मिसल चूहों के हैं, इनसे तो वो नफरत करता है। और जो बड़ा भारी मुशरिक हाथी की मिसल है, इसे कबूल किया हुआ है। कौम को चूंकि शिरक में बहुत ही गिरफ्तार देखा, इसलिए दलेरी ना कर सका कि उनकी मुखालफत करे मसीह को खुदा मानने में। टिकट के जिक्र पर फरमाया, ये लोग बहुत ही घबराए हुए हैं कि आखिर घबरा घबरा कर मसीह को मंगवा रहे हैं। डोई व पिकट के दावे की इशात भी हजूर ने फरमाया। उनकी शोहरत का बायस अखबार होते हैं, उनके मुकाबले में पंजाब के अखबार तो गोया बड़ा नाम है। वहां तो एक दिन में लाखों को खबर हो जाती है। डोई की निस्बत अगर हमारे मुकाबले पर टिकट आए तो बहुत असर होगा। दज्जाल एक ग्रोह का नाम है और मसीह सियाहत करने वाले को कहते हैं। इन लोगों ने नबूवत का दावा किया कि खुदा की किताबों को तोड़ मोड़ कर अपने मंशा के मुताबिक बना लिया, और फिर फलसफे के रंग में खुदाई का दावा किया। उनकी मिसाल ऐसी है कि एक शागिर्द उस्ताद से पढ़ रहा था सबक में, मिसाल है जरबा जैद उन आमरन। शागिर्द ने उस्ताद से पूछा कि जैद ने आमर को क्यों मारा। उस्ताद ने कहा कि सिर्फ एक मिसाल है। शागिर्द ने कहा, नहीं, ये तो असल वाकया है, सबब बतलाइए कि मार तक नौबत क्यों पहुंची। आखिर उस्ताद ने देखा कि ये पीछा नहीं छोड़ता। उसने कहा कि अब मुझे मार का सबब याद आ गया है कि अमर ने वाव का हरफ चुरा लिया है और अपने नाम के साथ लगा दिया है। तब शागिर्द ने कहा, अब ठीक है, बायस तो मालूम हो गया। फरमाया, पिगट को जरूर चिट्ठी लिखनी चाहिए, अगर मुकाबला करे तो खूब असर होगा और लोग भी तवज्जो करेंगे। मुफ्ती साहब ने कहा कि चिट्ठी लिख दी हुई है। इस पे हजरत अख्तस ने इशारा फरमाया कि बनिस्बत अमरीका के वलायत वालों को हमसे बहुत वास्ता है, इससे इसका अगर मुकाबला हो और वह मुकाबला लिखा जावे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला को निशान दायर कर दे। डोई ने तो कम मरतब कि अगर वो पिगट जरा दलेर बने तो वो डोई काबू में आया हुआ है, क्योंकि वो उसके मुकर्रा मियाद के अंदर आ गया है। कह देवे कि मसीह पानी की तरह पिघल कर आसमान से आया है और मेरे अंदर आ गया है। हदीस शरीफ में आया है कि दज्जाल के मुतालिक जब सवाल हुआ कि क्या वो ऐसे आला दर्जे वाला होगा कि चांद सूरज सब पर इख्तियार पावेगा और मुर्दे जिंदा करेगा, तो आपने फरमाया कि यह झूठ है, इसे रत्ती भर इख्तियार ना होगा, सिर्फ मकर और हिल ही होगा। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डोई ने एक बात अजीब की है कि मोजजात मसीह की मिट्टी प्रीत कर दी। सलब अमराज के मोजे ही मसीह के नस्बत उनके हाथ में थे, वैसे ही डोई भी करता है। और जब कोई एतराज करे कि तुम्हारी लड़की अच्छी ना हुई, तो जवाब देता है कि मसीह से भी फुलां फुलां मरीज अच्छा ना हुआ। कैसे मनहूस मोजे थे कि जो शख्स उनके नजदीक काफिर है वो भी मोजे दिखला सकता है, हालांकि मूसा की तरह ना उसने सोटे को सांप बनाया और ना कुछ और। बस यही इसलाल काफी है कि जहे खुदाई के एक काफिर ने भी वही बात करके दिखा दी। सलब अमराज कोई शय नहीं है, यहूदी भी कर सकते हैं और फासिक फाजर जो खुदा के रास्ते काफिर हैं वो भी कर सकते हैं। डोई से पूछा जावे कि मसीह के मौजजात तो वही है जो तू कर रहा है और तू इन लोगों के नजदीक काफिर है, अब बतला कि मसीह के वो मौजजात कौन से हैं जो उसकी खुदाई पर दलील है। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईरानी लोग मुशरिक थे और कैसर रोम जो कि ईसाई था दरहकीकत मुवाहिद था और मसीह को इब्नुल्ला नहीं मानता था। जब उसके सामने मसीह का वो जिक्र जो कुरान में दर्जा पेश किया गया तो उसने कहा, मेरे नजदीक मसीह का दर्जा इससे जरा भी ज्यादा नहीं जो कुरान ने बतलाया है। हदीस में भी इसकी गवाही बुखारी में मौजूद है कि मैं गवाही देता हूं कि ये वही कलाम है जो कि तौरात में है और उसकी हैसियत नबूवत से बढ़कर नहीं है। इसी पर यह आयत नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गलिबत रूम फी अदर अल-अर्ज़ वहुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून फी बिज़्ज़ सनीन लिल्लाह अल-अम्रु मिन क़ब्लु वमिन बादो व यौम यफ़रहुल मोमिनून। सूरह रूम आयत 2-5, यानी रूम اب مغلوب ہو گیا ہے، مگر تھوڑے عرصے میں یعنی 9 سال میں پھر غالب ہوگا۔ عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طاقتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر فراست سے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح مسیح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا، جو اچھے ہونے کے قابل نظر آتے تھے ان کا سلب امراض کر دیتا۔ اس طرح تو سارے معجزات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں۔ یوم اذن یفر المومنون، اس دن مومنوں کو دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو جنگ بدر کی فتح، دوسرے روم والی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی۔ منتر جنتر بھی سلب امراض ہی ہے، مگر بڑا خبیث کام ہے، اس لیے اسلام میں اس کے بجائے خدا پر توکل کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف روحانی امراض کے لیے سلب رکھا گیا ہے، جیسے قد افلح من زکاہا الشمس آیت 10۔ حضرت مسیح تو روحانی امراض کا سلب نہ کر سکے، اس لیے گالیاں دیتے چلے گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب امراض کے نمونہ صاحب آئے۔ فرمایا، سلب امراض سے جن لوگوں کو مسیح نے عیسائیوں کے قول کے موافق زندہ کیا وہ آخر مر گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من زکاہا کے نیچے لا کر جن کو زندہ کیا وہ عبد العباد تک زندہ رہے۔ صحابہ کا مقابلہ حواریوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری انجیل میں ایک بھی ایسا فقرہ نہیں جو صحابہ کے سالت کا، جو قرآن نے بیان کی ہے کہ خدا کے راہ میں انہوں نے جان و مال سے دیر نہ کیا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے خدا اور رسول کے راہ میں جو صدق دکھلایا وہ لا نظیر ہے۔
ملفوظات حضرت مسیح موعود، فرمایا، آزمائش کرو کہ خدا اور اس کے رسول کے راہ میں کس نے صدق دکھلایا۔ آپس کے رنجشیں خانگی امور ہوتے ہیں، ان کا اثر ان صحابہ پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ الحجر آیت 48، اور اعلیٰ سرور متقابلین الحجر آیت 48۔ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں آپس میں رنجشیں ہوں گی، لیکن غل ان کے سینے میں سے ہم کھینچ لیں گے، وہ بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے۔ اب شیعوں سے پوچھو کہ اس وقت زمانہ نبی میں تو کوئی رنجش نہ تھی، اور اگر ہوتی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپس میں صلح کرا دیتے۔ آخر یہ بات آئندہ زمانے میں ہونے والی تھی، ورنہ اس طرح پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے۔ وہ صرف دو آدمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، نہ علی پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کہو کہ اس وقت ہی غل تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا، مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پاک کی خبر ہے، مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی شے نہیں۔ اس لیے فرماتا ہے کہ تم اس پر خیال نہ کرو، یہ بشریت کے اختلاف ہیں، ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ہی یہ پیشگوئی کی کہ ایسا ہوگا، بعض آپس میں لڑیں گے، پھر سب سے آخر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ نیز فرمایا، وہی گروہ تھے کہ جنہوں نے آپ کی صحبت نہ پائی مگر آپ کو دیکھ لیا۔ ایسے لوگ تیسرے طبقے میں ہیں، اور بعد ان میں سے مرتد بھی ہو گئے تھے۔ ان کی نسبت ہے کہ آپ بروز قیامت خدا تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے۔ خدا تعالیٰ کہے گا، ما تدری، یعنی تجھ کو علم نہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کی صحبت میں بہت قلیل رہے تھے، اور وہی تھے جو پیچھے بعد ان میں سے مرتد بھی ہو گئے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ اہل اسلام خود اس قسم کے مرتد مانتے ہیں جو صحابہ کہلاتے تھے، مگر یہ تو قرآن ہے جو بتلاتا ہے کہ جو آپس میں معاہدین ہوں گے ان میں بھی تفرقہ ہوگا۔ ایک وہ معاہد تھے جنہوں نے کم وقت پایا، اور پھر ان کی نسبت قرآن شریف نے کہا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورۃ الحجرات آیت 15۔ یعنی یوں کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ انہی کی طرف اشارہ ہے، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ، سورہ نصر آیت 3. کجا صحابہ کی شان اور کجا یہ لوگ؟ ایک گروہ جان دے چکا، خدا نے روح القدس سے اس کی تائید کی. بعض وقت غیر محل پر ذکر کرنے سے ایک عالم بھی گھبرا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی شیعہ کہے کہ کون ہے تو خدا نے بتلا دیا کہ یہ لوگ جو پیچھے آئے تھے اور داخل اسلام ہوئے تھے. مغرب و عشاء، مجوزہ مکان کی تعمیر کے واسطے حضرت میر ناصر نواب صاحب کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لکڑی کا بندوبست بہت جلد کرنا چاہیے، اور مولوی عبد الکریم صاحب کو تاکید کی کہ آپ کی توجہ چندے کی طرف مائل کرنی چاہیے اور تاکید کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام بغیر چندے کے نہیں ہو سکتا. اس مکان کی تعمیر کرنے کی علت غائی یہ تھی کہ توسیع مکان ہو جائے گی تو زیادہ آباب اس میں رہ سکیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ جو الہام انی حافظ کل من فی الدار ہے وہ تمام اس حفاظت خاص سے حصہ گیر ہو سکیں گے. مولوی محمد علی صاحب نے ایک خط حامد سنو صاحب، ایک نو مسلم انگریز کا، پڑھ کر سنایا. اس میں راقم نے اس عمر پر تعجب کیا تھا کہ میگزین کی انگریزی مولوی محمد علی صاحب کی ہوتی ہے، اور نیز راقم نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اس کے متعلق بیان تھا کہ اگر اجازت ہو تو حضرت اقدس کے نام مبارک پر طبق کی جاوے. حضرت اقدس نے کہا کہ اول وہ کتاب آ جاوے، دے کر پھر رائے قائم کی جاوے گی. اور اس پر حضرت اقدس نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ اپنے عقائد کی ایک مختصر فہرست چھاپ دی جاوے، کہ عقیدہ کے ہر پہلو کا اس میں بیان ہو، معجزات، فرشتے، وہی، حیات و وفات مسیح وغیرہ، تاکہ جب کسی کو اپنے عقائد کی اطلاع دینی ہو تو چھٹ و روانہ کر دی جائے. میر ناصر نواب صاحب کی تائید پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب کا ایسی عمدہ انگریزی لکھنا ہے خارق عادت امر ہے، چنانچہ انگریزوں نے بھی خیال کیا ہے کہ ہم نے کوئی یورپین رکھا ہوا ہے جو کہ انگریزی رسالہ لکھتا ہے. مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ یہ خدا کا فضل ہی ہے، ورنہ اس سلسلے سے پیشتر میرا ایک حرف تک کہیں شائع نہیں ہوا. مفتی محمد صادق صاحب اسول ارشاد حضرت اقدس ایک عیسائی کی کتاب سے گناہ کی تعریف یہ لکھی تھی کہ جو امر کانشنس یا شریعت کے خلاف ہو وہ گناہ ہے. حضرت اقدس نے فرمایا قرآن شریف میں بھی ہے لا کننا نسما او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت 11. یعنی اگر ہم شریعت پر چلتے یا کانشنس پر ہی عمل کرتے تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتے. حضرت موسیٰ پر الزام مکہ مارنے کا جو عیسائی لگاتے ہیں، اس کے نسبت فرمایا کہ وہ گناہ نہیں تھا، ان کا ایک اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھا، تبھی جوش سے انہوں نے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. جیسے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی خون بھی کر دے تو وہ جرم نہیں ہوتا. موسیٰ کا قول جو قرآن شریف میں آزا من عامل الشیطان القصص آیت 14، یعنی قبطی نے اس اسرائیل کو عامل شیطان یعنی فاسد ارادے سے دبایا ہوا تھا. پھر اس کتاب میں خود غرضی کو گناہ کہا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہر ایک خود غرضی گناہ میں داخل نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، جب تک کہ وہ خلاف کانشنس یہ شریعت نہ ہو. جب خدا کے حکم کو توڑ کر کوئی شہوات کی خواہش کرے تو گناہ ہے، اور جو اشارہ مسیح اپنے نفس کے لیے نجات چاہتا ہے یہ خود غرضی ہے کہ نہیں. مسیح کے گناہ اٹھانے پر فرمایا اس نے تمام کے گناہ اٹھا کر پھر گناہ کیا، کہ اس کو معلوم تھا کہ دعا قبول نہ ہوگی مگر پھر بھی کرتا ہی رہا. 23 اکتوبر 1902 صبح کو سیر. فرمایا مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی، شیعہ ہیں وہ آئمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہیں، اور دوسرے فریق حدیثوں کے ذنی سلسلے کو قرآن پر قاضی بناتے ہیں. اسی ذکر میں عبداللہ چکڈالوی اور محمد حسین کی بحث کا ذکر آ گیا. اس پہ فرمایا چکڈالوی نے تفرید کی ہے اور حدیث کو بالکل لاشائے سمجھا ہے، اور محمد حسین افراد کی طرف گیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن مجید کو لاشائے سمجھتا ہے. پھر حضور نے واضح اور بیان طور پر اس مضمون پر کلام کیا اور فرمایا ہمارے نزدیک تین چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور تیسرے حدیث. ہمارے مخالفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ سنت اور حدیث کو باہم ملایا ہے. ہمارا مذہب حدیث کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے سری مخالف اور معارض نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ محدثین کے نزدیک ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو. جبکہ ہم اپنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں تو کیوں حدیث میں آئی ہوئی دعائیں نہ کریں، جبکہ وہ قرآن شریف کے مخالف بھی نہیں. قرآن شریف پر حدیث کو قاضی بنانا سب غلطی ہے، اور قرآن شریف کی بے ادبی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بڑھیا نے حدیث پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے قرآن شریف نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ ماتم کرنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، سورہ انعام آیت 165. بس قرآن پر حدیث کو قاضی بنانے میں اہل حدیث نے سخت غلطی کھائی. اصل بات یہ ہے کہ اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو اس کو سنت میں دیکھو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے خود ان میں اختلاف ہے. ان کی افراط تفریط نے ہم کو سیدھی اور اثر راہ دکھا دی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی افراط اور تفریط نے اسلام بھیج دیا. بس حق بات یہی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے تواتر دکھا دیا ہے، اور حدیث ایک تاریخ ہے، اس کو عزت دینی چاہیے. سنت کا آئینہ حدیث ہے. یقین پر زن کبھی قاضی نہیں ہوتا، کیونکہ زن میں اعتماد کا ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک قابل قدر ہے، انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا ہے. احادیث میں مسیح موعود کے لیے نزول من السماء نے لکھا، نزول کا لفظ لکھا ہے، اور یہ ذیلی معنی رکھتا ہے نہ کہ حقیقی. نزیل لغت میں مسافر کو کہتے ہیں. کیا وہ آسمان سے اترتا ہے؟ بہرحال قرآن ہر میدان میں پتہ یاب ہے. آپ کو خاتم النبین ٹھہرایا اور آخرین منہم لما یلحقو بہم کہہ کر مسیح موعود کو اپنا بروز بتا دیا ہے. فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رویا کہتی ہیں. حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا، اور اتم اور اکمل تھا. کشف میں جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا. پھر آپ نے اس امر کی تائید میں چند آیات سے استدلال کیا کہ جسم آسمان پر نہیں جاتا. یہ باتیں قریباً پہلے ہم بار بار درج کر چکے ہیں. حضرت اقدس نے مسیح کی پیدائش کے ذکر پر فرمایا، خدا کی سنت دو طرح پر ہوتی ہے، ایک کثرتی، جیسے عموماً عورت سے دودھ نکلتا ہے، مگر بعض اوقات نر سے بھی نکلا کرتا ہے. ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، یہ قلیل الوقوع واقعات خارق عادت کہے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 24 اکتوبر سن 1902، دربار شام. برادر مکرم محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے اپنے گاؤں میں بعض لوگوں کے شکوک کے رفع کرنے کے واسطے بعض احباب کو حضرت اقدس کے ایماں سے لے جانا چاہا. اس کی تجویز ہوئی کہ مولوی عبداللہ صاحب اور مولوی سرور شاہ صاحب کو بھیجا جاوے. پھر مفتی محمد صادق صاحب نے رسالہ بے گناہی مسیح سنایا. اس کے ضمن میں مدرجہ ذیل نکات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے اسماء مفعول کے لفظ میں نہیں، جیسے قدوس تو ہے مگر معصوم نے لکھا، کیونکہ پھر بچانے والا اور ہوگا. اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور، وجودیوں سے جب کبھی مجھے کلام کرنے کا موقع ملا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ خدا کا نام موجود نے لکھا، کیونکہ موجود بے معنی مدرک ہے، اور خدا تعالیٰ کی شان ہے لا تدریک الابصار، الانعام آیت 104. اور پھر یہ لفظ صحابہ میں بھی نہیں بولا گیا. اس پہ حضور نے فرمایا، جیسے مسیح پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، ایسا واقعہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. گناہ کا کمال کفر پر جا کر ہوتا ہے، اور مسیح پر یہودیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے برخلاف اس کے آپ کو العالمین اور المامون کہا. مسیح کے مخالفوں کا ان کے نسبت کفر کا فتویٰ دینا، اور آپ کے مخالفوں کا آپ کو العالمین کہنا، رتبہ اور درجے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا فرق ہے. 26 اکتوبر 1902، مولوی جمال الدین صاحب ساکن سید والا نے سوال کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بابت جو آیا کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزہ، آل عمران 42، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ کلام نہ کریں گے؟ فرمایا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے لا تستطیعوا نہیں کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو آیا ہے کہ لوہا نرم کر دیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا، تدابیر مشہودہ سے الگ ہو کر، تدابیر مشہودہ سے الگ ہو کر جو فعل ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے، معجزات جن باتوں میں صادر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، مگر نبی ان تدابیر اور اسباب سے الگ ہو کر وہی فعل کرتا ہے، اس لیے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہی بات یہاں سلیمان کے قصے میں ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا لوگ قصائد نہ کہتے تھے؟ کہتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فصیح و بلیغ پیش کیا تو وہ جوڑ توڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہی سے تھا، اس لیے معجزہ تھا کہ درمیان اسباب یاد یا نہ تھے، آپ نے کوئی تعلیم نہ پائی تھی اور بدون کوشش کے وہ کلام آپ نے پیش کیا۔ غرض اسی طرح لوہا نرم کرنے کا معجزہ ہے کہ اس میں اب اسباب عادیہ نہ تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اور معنی بھی ہوں۔ مشکلات صاحب سے بھی مراد لوہا ہوتا ہے، وہ حضرت سلیمان پر آسان ہوگی، مگر اصل اعجاز کا کسی حال میں انکار نہیں کرتے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ کی قدروں پر ایمان نہ ہو تو پھر خدا کو کیا مانا؟ ہم اس کو خارق عادت نہیں مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہو۔ مثلا ہم احیاء موتا حقیقی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، فیوم زمر آیت 43۔ اسی طرح ہم یہ نہیں مان سکتے کہ خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بھی بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی توحید کے خلاف ہے، یا یہ کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے صفت حی و قیوم کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہیں دوزخ بہشت ہوگا، ہم نہیں مان سکتے، اس کی صفت مالک یوم دین کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف جا کہتا ہے فریقن فل جنت و فریقن فل صحیح الشورا آیت 8۔ ایسا ہی ہم مان نہیں سکتے کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان پر بھی انسان چڑھ سکتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسمان پر چڑھ جا، آپ نے یہی فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بنی اسرائیل آیت 94۔ ایسا ہی مردے اگر واپس آ سکتے تو چاہیے تھا کہ قرآن شریف ان کے لیے کوئی خاص قانون وراثت بیان کرتا اور فقہ میں کوئی باب اس کے متعلق بھی ہوتا۔ اگر جو امور قرآن شریف کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ عرض کیا گیا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ یہی الفاظ ہیں، یہ کسی طرح فرمایا یہی الفاظ ہیں اور یہی خدا کی طرف سے نازل ہوا، قرت کا اختلاف والا گمر ہے۔ مار سلنا من قبل کم رسول ولا نبی، الحج 53 میں لا محدث قرات شاذ ہے، اور یہ قرات حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے، جس طرح نبی اور رسول کے وہی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح محدث کے وہی بھی محفوظ ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ پوچھا گیا جبریل کا نزول قلب پر ہوتا تھا یا آواز آتی تھی؟ مسیح ماؤد نے فرمایا اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں، جبرائیل کے تعلق قلب ہی سے ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں یہ لفظ آیا بھی ہے، مگر یہ عالم الگ ہی ہوتا ہے۔ قرآن شریف جو تمام کتابوں اور علوم کا خاتمہ کرتا ہے، اس لیے وہ بڑی اقوا وہی ہے، اور شدت کے ساتھ اس کا نزول ہوا تھا۔ ایک شخص نے اپنی رویا سنائی جس میں یہ آیا تھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم آیت 31۔ فرمایا اس کے معنی یہی ہے کہ اسلام فطرتی مذہب ہے، انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے، اس کے تمام اصول فطرت انسانی کے موافق ہیں، تثلیث اور کفارے کی طرح نہیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ عیسائیوں نے خود مانا ہے کہ جہاں تثلیث نہیں گئی وہاں توحید کا مطالبہ ہوگا، کیونکہ فطرت کے موافق توحید ہی ہے۔ اگر قرآن شریف نہ بھی ہوتا تب بھی فطرت انسانی توحید ہی کو مانتی، کیونکہ وہ باطنی شریعت کے موافق ہے۔ ایسا ہی اسلام کی کل تعلیم باطنی شریعت کے موافق ہے، برخلاف عیسائیوں کی تعلیم کے جو مخالف ہے۔ دیکھو حال ہی میں امریکہ میں طلاق کا قانون خلاف انجیل پاک کرنا پڑا، یہ دقت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انجیل کی تعلیم فطرت کے موافق نہ تھی۔ سوال کیا گیا کہ مسیح کو صلیب پر چڑھانا قرآن سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا ولکن شبہ لہم، سورہ نساء آیت 157۔ یہ واقعہ عیسائیوں اور یہودیوں کے متواترات سے ہے، قرآن شریف اس کا انکار کیوں کرنے لگا تھا؟ قرآن یا حدیث صحیح میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مسیح چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا، یہ صرف خیالی امر ہے، کیونکہ اگر مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھا تو دو صورتوں سے خالی نہیں، یا دوست تھا یا دشمن۔ پہلی صورت میں مسیح نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنا دیا، جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھا اس کا نشانہ دوست کو بنایا۔ یہ کون شریف پسند کر سکتا ہے؟ بس وہ حواری تو ہو نہیں سکتا۔ اگر دشمن تھا تو چاہیے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مچاتا کہ میں تو فلاں شخص ہوں، مجھے کیوں صلیب دیتے ہو؟ میری بیوی اور رشتے داروں کو بلاؤ، میرے فلاں اسرار ان کے ساتھ ہیں، تم دریافت کر لو۔ غرض اس تواتر کا انکار فضول ہے، اور قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف نے تکمیر صلیب کی نفی کی ہے، جو لعنت کا موجب ہوتی تھی، نفس صلیب پر چڑھایا جانے کی نفی نہیں کی۔ اس لیے ما قتلوہ ہو کہا، اگر یہ مطلب نہ تھا تو پھر ما قتلوہ ہو کہنا فضول ہو جائے گا، یہ ان کے تواترات میں کہاں تھا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ صلیب کے ذریعے قتل نہیں کیا، بلکہ پھر ما صلبوہ سے اور صراحت کی، اور لا کن شبیا لوم سے اور واضح کر دیا کہ وہ زندہ ہی تھا، یہودیوں نے مردہ سمجھ لیا۔ اگر آسمان پر اٹھا لیا جاتا تو خدا تعالیٰ کے قدرت پر ہنسی ہوتی کہ اصل مقصود تو بچانا تھا، یہ کیا تماشا تھا کہ دوسرے آسمان سے پہلے بچا ہی نہ سکا۔ چاہیے تھا کہ ایک یہودی کو ساتھ لے جاتے اور آسمان سے گرا دیتے تاکہ ان کو معلوم ہو جاتا۔ پھر فرمایا رفعنا مکانا عالیا، سورہ مریم آیت 58۔ اس آیت میں ان کو ماننا پڑایا کہ ادریس مر گیا۔ صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ادریس کو ایسا مانے تو پھر ان کے بھی واپس آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے، جو صحیح نہیں۔ تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے توفی موجود ہے۔ 27 اکتوبر سن 1902، صبح کی سیر۔ اس تذکرے پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں پھر اس امر کی تحریک ہو رہی ہے کہ ارض مقدس کو ترکوں سے خرید لیا جاوے، مختلف باتوں کے دوران میں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یروشلم سے مراد دراصل دارالامان ہے۔ یروشلم کے معنی ہے وہ سلامتی کو دیکھتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ وہ پیشگوئیوں میں اصل الفاظ استعمال کرتا ہے، اور اس سے مراد اس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے، ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھا ہے، کیونکہ اقصیٰ یا با اعتبار بود زمانہ کے ہوتا ہے، اور یا بود مکان کے لحاظ سے۔ اور اس الہام میں المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات زمانی کو لیا ہے، اور اس کی تائید وآخرین منہم لما یلقو بہم سے بھی ہوتی ہے، اور بارکنا حولہ کا اس زمانے کی برکات سے ثبوت ملتا ہے، جیسے ریل گاڑی اور جہازوں کے ذریعہ سفروں کی آسانی، اور تار و ڈاک خانے کے ذریعہ سلسلہ رسل رسائل کی سہولت، اور ہر قسم کے آرام و آسائش قسم قسم کی کلوں کے اجرا سے ہوتے جاتے ہیں، اور سلطنت بھی ایک امن کی سلطنت ہے۔ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفائی نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور محبت کے رشتے میں منسلک قوم۔ حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے یہی معنی ہیں۔ بہت سے پیشگوئیوں میں جو اسرائیل نام رکھا ہے، یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے، اور وہ پیشگوئیاں اسلام کے حق میں ہیں۔ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، الانبیاء آیت 104۔ فرمایا اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مراد جو شام کی سرزمین ہے، یہ صالحین کا ورثہ ہے، اور جو اب تک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے یارثھا فرمایا ہے، یملکھا نہیں فرمایا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے، اور اگر یہ کسی اور کے قبضے میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو قبضہ اسی قسم کا ہوگا جیسے راہن اپنی چیز کا قبضہ مرتہن کو دے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی عظمت ہے۔ ارض شام کیونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غیروں کے میراث ہو۔ یارثھا عبادی الصالحون، فرمایا صالحین کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔ مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں کی گئی ہے، اس کے تین ہی درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ ان کے مدارج ہیں، ورنہ اسلام کے اندر یہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں، اور مقصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے، مگر کبھی یہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جو ان دونوں درجوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے، اور بالکل صلاحیت ہی ہو، نفس شیطان کو مغلوب کر چکا ہو۔ قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ ہماری جماعت ہی کو دیکھ لو کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر بنی ہے، اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ ان میں ہی سے آتے ہیں، ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ کس طرح نکل کر آتے؟ بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا، مگر اب توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کیا جاوے۔ غیر صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔ بعد ادائے نماز مغرب جب ہمارے سید و مولا شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے، تو حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب ریا نے عرض کی کہ ایک شخص منشی رحیم بخش عرض نویس بڑا سخت مخالف تھا، مگر اب تحفہ گولڑیا پڑھ کر اس نے مسیح کی موت کا تو اعتراف کر لیا، اور یہ بھی مجھ سے کہا کہ مسیح کا جنازہ پڑھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بعد استصواب و استمزاج حضرت اختر جواب دوں گا۔ اس پہ حضور نے فرمایا، جنازہ میت کے لیے دعا ہی ہے، کچھ عرض نہیں، وہ پڑھ لیں۔ منشی شادین صاحب اسٹیشن ماسٹر مردان اس سلسلے میں قابل قدر شخص تھے، تبلیغ و اشاعت کا سچا شوق رکھتے تھے، جہاں جاتے ایک جماعت ضرور بنا دیتے۔ مردان میں بعض شریر نفس لوگوں کی طرف سے ان کو سخت ایذائیں دی گئیں، اور آخر ان کی شرارت سے ان کی تبدیلی ہو گئی۔ حضرت اقدس کے حضور جب ان کے تکالیف اور مصائب کا ذکر ہوا تو آپ نے صبر استقامت کی تعلیم دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر خدا تعالیٰ نے اظہار حق کا افسران بالا دست نے بدون کسی قسم کی تحریک کے، جو منشی صاحب کی طرف سے کی جاتی، از خود اس مقدمے کی تفتیش کی، اور انجام کار شادین صاحب ترقی پر گجر خان ایک عمدہ اسٹیشن پر تبدیل ہوئے، اور ان کے متعلق بہت ہی اطمینان بخش رائے افسروں نے قائم کی۔ غرض جب منشی صاحب کی اس کامیابی کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا، عاقبت متقیوں کے لیے ہے، برگردن ہو بماند ما بگزشت والا معاملہ ہو گیا، جو خدا تعالیٰ نیک نیت حاکم کو اصلیت سمجھا دیتا ہے، اگر اصلیت نہ سمجھیں تو پھر اندھیر پیدا ہو۔ بغداد وغیرہ کی تباہی کے ذکر میں جو ہلاکو نے کی، حضور نے فرمایا، بدکاری ہاتھ سے بڑھ گئی تھی، آخر خدا تعالیٰ نے اس طرح پر ان کو تباہ کیا۔ لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آتی تھی، ایو الکفار اقتل الفجار، فرمایا صادق مخالفوں کی شرارت اور اظہار رسانی سے اگر مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، مگر ناقبت اندیش تاؤن کا شکار ہونے کو باقی رہ جاتے ہیں، جو ان کی شامت اعمال سے آتی ہے۔ اذان ہو رہی تھی، حضرت اقدس نے فرمایا، کیسے عمدہ شہادت ہے، جب یہ ہوا میں گونجتی ہوئی دلوں تک پہنچتی ہے تو اس کا عجیب اثر پڑتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے جس قدر عبادت کے لیے بلانے کے طریق ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسانی آواز کا مقابلہ دوسری مصنوعی آوازیں کب کر سکتی ہیں؟ حضور نے اپنی جماعت کے ذکر پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور خدا کے وعدے سچے ہیں، ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے، ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کیا منشا ہے، یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اسی طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا چاہتے تھے، ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ جماعت کو نابود کر دیں، مگر دیکھو انجام کیا ہوا۔ اگر اس اعجاز کامیابی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابو جہل اس وقت دیکھے تو اس کو پتہ لگے کہ کس قدر فوق العادہ ترقی مخالفوں کی مخالفت اور شرارت کے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے، اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسے اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی، یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ ہوتا، کیونکہ اعجاز تو مقابلہ اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں، ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریق پر جماعت کو بڑھا رہا ہے، یہ موزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا فیر ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں، ये खुदा ताला का एक फेर है जिसकी तय और सिर को कोई नहीं जान सकता। अब उनको किस कदर ताजुब होता होगा कि चंद साल पहले जिस जमात को बिल्कुल कमजोर और जलील और जयीफ समझते थे और कहते थे कि चंद आदमी शामिल हैं, अब उसका शुमार 1 लाख से भी बढ़ गया है और कोई दिन नहीं जाता कि बजरिया खुदूस और खुद हाजिर होकर लोग इस सिलसिले में दाखिल नहीं होते। ये खुदा का काम है और उसकी बातें अजीब हैं। 28 अक्टूबर सन 1902। हसवे मामूल हजूर हल्का खुदाम में सैर को निकले। ताउन का तस्करा शुरू होने पर इशाद फरमाया, कुरान शरीफ में उसको रिजुम मिन समा अल बकरा आयत 7 कहा, ऐसे साफ मालूम होता है कि उस पर इंसानी हाथ नहीं पड़ सकता और ना जमीनी तदाबीर उसका मुकाबला कर सकती हैं, वरना यह अजाब आसमानी ना रहे। ताउन जो उसका नाम रखा है ये मुबालगा का सीगा है जैसे फारूक, जब तान और तकदीब हद से गुजर जाती है तो फिर उसकी पादाश में ताउन आती है और फिर सफाई करके ही कहरे लाई बस करता है। अर्ज किया गया कि दाबुत लर्स और रिजों में समा में क्या ताल्लुक है। फरमाया, अम्र तो आसमानी ही होते हैं, यानी इस ताउन का अम्र आसमान से आता है और वह इंसानी हाथों से बालातर अम्र होता है और उसका मुआवजा भी आसमान ही से आता है। दाबुत लर्स ताउन को कहते हैं इसलिए कि उसके कीड़े तो जमीन ही होते हैं। अर्ज किया गया कि ताउन से मरना शहादत बताते हैं तो फिर अजाब क्यों कर हुआ। फरमाया, जो लोग ताउन से मरना शहादत बताते हैं उनको मालूम नहीं कि ताउनी मौत और अजाब इलाही है, लेकिन जो हदीस में आया है कि अगर मोमिन होकर ताउन में मर जावे तो शहादत है, तो ये अल्लाह ताला ने गोया मोमिन की पर्दापोशी की है। कसरत से अगर मरने लगे तो शहादत ना रहेगी फिर अजाब हो जाएगा। शहादत का हुक्म सास के अंदर है, कसरत हमेशा काफिरों पर होती है। अक्सर ये ऐसी शहादत और बरकत वाली बात थी तो उसका नाम रिज़ो में समार न रखा जाता और कसरत से मोमिन मरते और अम्बिया उनतला होते, मगर क्या कोई किसी नबी का नाम ले सकता है? हरगिज़ नहीं। बस याद रखो कि अगर कोई शाद मोमिन इससे मर जावे तो अल्लाह ताला अपनी सत्तारी से उसकी पर्दापोशी फरमाता है और उसके लिए कहा गया कि वो शहादत की मौत मरता है। मासवा इसके मैंने बारहा कहा है कि अगर कोई हदीस कुरान शरीफ से मुतारिज हो और उसकी तावील कुरान शरीफ के मुआफिक ना हो तो इसे छोड़ देना चाहिए। हुक्म हमेशा कसरत पर होता है, शाज तो मादूम का हुक्म रखता है। दरबार शाम बाद अदाए नमाज मगरिब अव्वल चंद आदमियों ने बैत की, फिर हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने डोई के अखबार से चंद पैराग्राफ सुनाए। इस पे फरमाया, ये लग्व और कुफर तो होता है मगर इससे तहरीक हो जाती है और तहरीक बच्चे के बगीचा से भी हो जाती है। हजरत डॉक्टर सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब ने मुंशी रहीम बख्श अर्जी नवीस का खत पेश किया जिसमें दो सवाल लिखे थे। पहला सवाल यह था कि ब्राहीन में मसीह की आमद सानी का इकरार था कि वही मसीह आएगा, फिर इसके खिलाफ दावा किया गया, ये तजलजले बयानी काबिल एतबार नहीं होगी। हजूर ने फरमाया, हमें इससे इनकार नहीं कि हमने ऐसा लिखा है और हमें यह भी दावा नहीं है कि हम आलिमुल गैब हैं, ऐसा दावा करना हमारे नज़दीक कुफ्र है। असल बात यह है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत ना आवे हम किसी अम्र को जो मुसलमानों में मरवज हो छोड़ नहीं सकते। ब्राइन अहमदिया के वक्त इस मसले की तरफ अल्लाह ताला ने हमें तवज्जो नहीं दिलाई, फिर जबकि एक चरखा काटने वाली बुढ़िया भी यही अकीदा रखती थी और जानती थी कि मसीह दोबारा आएगा, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते थे जब तक कि खुदा की तरफ से सरी हुक्म ना आ जाता। इसलिए हमारा भी यही ख्याल था। मुखालिफों की बेईमानी है कि एक ख्याल को वही या इल्हाम बनाकर पेश करते हैं। ब्राइन में ये बात आमियाना एतकाद के रंग में है, ना ये कि उसके निस्बत वही का दावा किया गया हो, मगर जब खुदा ताला ने हम पर बजरिया वही इस राज को खोल दिया और हमको समझाया और ये वही तवातुर तक पहुंच गई और ये वही तवातुर तक पहुंच गई तो हमने उसको शाया कर दिया। अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी यही हालत होती है, जब खुदा ताला किसी अम्र पर इतला देता है तो इससे हट जाते हैं, ये इख्तियार करते हैं। देखो इसकी आयशा रजी अल्लाह अन्हा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल कोई इतला न हुई, यहां तक नौबत पहुंची कि हजरत आयशा अपने वालिद के घर चली गई और हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अगर इंतकाब किया है तो तौबा कर ले। इन वाकयात को देखकर साफ मालूम होता है کہ آپ کو کس قدر اضطراب تھا، مگر یہ راز ایک وقت تک آپ پر نہ کھلا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے وحی سے تبریہ کیا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تو آپ کو اس صفت کی حقیقت معلوم ہوئی. اس سے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ شخص ظالم اور ناخدا ترس ہے جو اس قسم کا وہم بھی کرے اور یہ کفر تک پہنچتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب سے انبیاء علیہ السلام سے اگر واقف اور آگاہ ہوں تو اس قسم کے اعتراض ہرگز نہ کریں. افسوس ہے کہ ان کو گلستان بھی یاد نہیں جہاں سے یعقوب کی حکایت لکھی ہے، یہ کہ پرسید زاں گم کردہ فرزن، کیا روشن گور پیر خرد مند، یہ مصرس بوئے پیران شمیدی، چرا در چائے کن آنچ نہ دیدی، بگفت آوال ما برق جہاز، دمیں پیدا و دیگر دم نہاز، گہے بر تارے میں آلہ نشینم، گئے بر پشت پائے خود نہ بینم، اگر درویش بر یک حال ماندہ، اگر درویش بر یک حال ماندے، سرے دست از دو عالم بر پچاندے. یہ سچی بات ہے اور ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے دکھائے بغیر نہیں دیکھتے، اور اس کے سنائے بغیر نہیں سنتے، اور اس کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھتے. اس اعتراف میں ہمارا فخر ہے. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عالم الغیب ہیں. ہم نے انہی خیالات کے مسلمانوں میں نشو و نما پایا تھا. ایسا ہی مہدی و مسیح کے متعلق ہمارا علم تھا، مگر جب خدا تعالیٰ نے اصل راز ہم پر کھولا اور حقیقت بتا دی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور نہ خود چھوڑا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دی اور اس کو چھڑایا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس امر کو نادان اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ اور ہماری تائید ہوتی ہے. دیکھو براہین میں ایک طرف مجھے مسیح باؤ ٹھہرایا ہے، اور وہ تمام وعدے جو آنے والے مسیح کے حق میں ہیں میرے ساتھ کیے، اور دوسری طرف ہم اپنی اسی قلم سے مسیح کے دوبارہ آنے کے اقرار کرتے ہیں. اب ایک دانش مند اور خدا کا مسلمان اس معاملے میں غور کرے اور دیکھے کہ اگر یہ دعویٰ ہمارا افتراء ہوتا اور ہم نے آسود بنایا ہوتا یا منصوبہ بازی ہوتی، تو اس قسم کا اقرار ہم اس میں کیوں کرتے؟ یہ سادگی صاف بتاتی ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہم کو علم دیا اسے ہم نے ظاہر کیا. بظاہر یہ کاروائی متناقض ہے، مگر ایک شہید فطرت انسان کے لیے ایک روشن دلیل ہے، کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ نے ہم پر نہیں کھولا، باوجود ہے کہ ہمارے ساتھ وہی وعدے جو مسیح موعود کے ساتھ کیے جاتے، اور اسی براہین میرا نام مسیح رکھا جاتا ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ کی آیت الہام ہوتی ہے، مگر اسی قلم سے میں لکھتا ہوں کہ مسیح موعود دوبارہ آئے گا. ہم نے قیام فیما قام اللہ کو نہیں چھوڑا جب تک کہ آفتاب کی طرح کھولنے گیا. یہی اعتراض ہماری سچائی کا گواہ ہے.